بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر پھر دہلی اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہے. سلسلہ گفتگو جماعت اسلامی ماضی حال اور مستقبل اس موضوع پر جاری تھا. آج اس سلسلے کی ہم آٹھویں نشست کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم سب اب تک کافی ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں. جماعت اسلامی کس پس منظر میں سامنے آئی, ان کی بنیادی فکر اور آئیڈیالوجی کیا تھی, وہ آئیڈیالوجی جنہوں نے ملک میں پیش کی, اس ملک کا اپنا دستور قانون اور اس کی قانونی روایت کیا تھی, اس سے کیا مخمصہ کیا ڈائلما وجود پذیر ہوا. 56 کے دستور پہ مولانا مودودی کی جو دستوری سفارشات اور تجاویز تھیں اس پر غامدی صاحب سے ہم نے گفتگو کی تھی. غامدی صاحب نے ایک بڑی ہی جس کو کہتے ہیں غیر معمولی بات کی کہ ایک طرف وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اپنی کتاب میں کہ فقہ, کلام, تصوف, تاریخ, فلسفے سے اپنی مذہبی تعبیر کو الگ کر کے خالص قرآن سنت کی بنیاد پہ پیش کرنا چاہیے, لیکن دوسری جانب انہوں نے مولانا مودودی کے اوپر تنقید کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ جس وقت وہ نظام اسلامی کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ان کو اس وقت نظام اسلامی کے بجائے فقہ اسلامی کے نفاذ کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا. اس کی وجہ کیا تھی, اس کو بھی غام صاحب نے سامنے رکھا. کیا ڈائلما غام صاحب بنتا ہے انہیں 56 کی دستوری تجاویز کی ایک تجویز میں آپ کے سامنے رکھ کے اس مخمصے کی طرف جاتا ہوں جو ہمارے ملک کو پھر لاحق ہوا اور آج 70 سال گزرنے کے باوجود ہم اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. یہ بات لوگوں کے لیے شاید اجنبیت کی بات ہو کہ مولانا مودودی ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے قادیانیوں کو ریاست کے اندر غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی تجویز پیش کی تھی. آپ لکھتے ہیں, ان اصولی باتوں کے علاوہ ہم پورے زور کے ساتھ یہ مطالبہ بھی کریں گے کہ جس طرح ملک کی دوسری غیر مسلم اقلیتوں کے لیے جداگانہ انتخاب اور بلحاظ آبادی نشستوں کی تعین کی تجویز کیا گیا ہے, اسی طرح قادیانیوں کے لیے بھی یہی ہونا چاہیے کہ پاکستان کے مسلمان بالاتفاق یہ کہہ چکے ہیں کہ قادیانی ان میں سے نہیں ہیں, ان کی ایک الگ امت ہونا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس پر مسلمانوں میں کوئی اختلاف پایا جائے, سوائے چند مغرب زدہ اور دینی حصے آری لوگوں کو چھوڑ کر پوری قوم اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کر چکی ہے. لہٰذا اب ارکان مجلس دستور ساز کے لیے یہ کسی طرح جائز نہیں ہے کہ ایسے گروہ کو زبردستی مسلمانوں کا جز بنانے پر اصرار کریں جسے قوم اپنا جز نہیں مانتی. اور پھر انہوں نے آگے تجویز دی ہے کہ ان کو ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پر ریاست کے اندر حقوق ملنے چاہیے, مسلمان ان کو نہیں قرار دینا چاہیے. ہم سب دستور بنا ہے, ملک بنا ہے نیشن اسٹیٹ کے اصول پہ, جہاں پر ہندو بھی شہری ہیں. ہمارے پہلے وزیر قانون جو تھے منڈل صاحب وہ ہندو ہیں, بہت بڑی تعداد غیر مسلموں کی وہاں پر آباد ہے, لیکن دستور کے اندر تجویز دی جا رہی ہے کہ مسلمان ہونے کا ہی دعویٰ کرنے والے ایک گروہ کے بعض کفری عقائد کی بنیاد پر ان کو کافر قرار دے دے دستور. اب دستور جب کافر قرار دیتا ہے تو وہ اقلیت بن جاتے ہیں, جب وہ اقلیت بن جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر یہ مخمصہ اگلے 50 سال کی پاکستانی تاریخ پر چھایا ہوا ہے کہ پھر اس کے بعد مزید قانون سازی کرنی پڑی. یہاں تک بات آ گئی کہ ابھی کپڑے بھی نہ پہنے, ٹوپی بھی نہ پہنے, نام بھی نہ رکھیں. تو جو ڈائلما آپ بتا رہے تھے کہ ایک نیشن اسٹیٹ کے اصول پہ دستور بنا ہے دنیا ماڈرن ویلیوز کے اندر اور وہاں پر آپ اس کو اسلامی انقلاب سے بدلنا چاہتے ہیں, تو یہ بظاہر ممکن نہیں لگتا.
میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ طریقہ اس طرح کے بہت سے مخمصے پیدا کرنے کا باعث بن گیا ہے. یعنی قانون کی روایت ایک دو دن میں نہیں بنتی. اس وقت جو دنیا میں قانون کی روایتیں موجود ہیں ان میں سول لا کی روایت ہے, یہ زیادہ تر کانٹیننٹل قانون سمجھا جاتا ہے. فرانس وغیرہ نے اس کو اختیار کیا. برطانیہ میں کامن لا کی روایت ہے, اس سے پہلے ایک بڑی غیر معمولی روایت رومن لا کی رہی ہے. اسی طرح ایک بڑی روایت فقہ اسلامی کی ہے, یا آپ مسلم لا کہہ سکتے ہیں. یہ سب روایتیں موجود تھیں, ان میں سے آپ کسی روایت کو جب اپنا لیں گے تو وہ اپنے اصول, اپنے قواعد, اپنے پس منظر کی سب چیزیں لے کے آئے گی. اس میں غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, اس میں ترمیم کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ہمارے ہاں کس اہتمام کے ساتھ کتنے بڑے لوگوں نے موجودہ دستور بنایا, جس کو ہم 1973 کا دستور کہتے ہیں, اس وقت بلا مبالغہ اس ملک کی تاریخ کی بڑی شخصیات موجود تھیں, سیاسی لحاظ سے بھی اور مذہبی لحاظ سے بھی. یعنی سیاسی قیادت کے بھی بہترین نمائندے تھے اور مذہبی قیادت کے بھی بہترین نمائندے, لیکن اب ہم کہیں 18ویں 19ویں ترمیم تک پہنچے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے دستور میں کتنی ترمیم ہو چکی ہیں. تو انسان جب کوئی قانون قاعدہ بناتا ہے وہ بار بار اس پہ نظر ثانی کرتا رہتا ہے. ہماری فقہی روایت بنیادی مسائل کو حل کر دیتی، یہ مسئلہ بھی اس کے ذیل میں اطمینان سے حل ہو جاتا. یعنی اس میں ایک پوری روایت موجود تھی کہ شیعہ پیدا ہوئے، علوی پیدا ہوئے، نصیری پیدا ہوئے، ان کی بے شمار جماعتیں وجود میں آئیں، مرجیہ، قدریہ، یعنی 70-72 کے قریب گنوائے جا سکتے ہیں، بہت سے فرقے پیدا ہوئے. تو آخر ہماری فکر ان سے نمٹتی رہی ہے، جو نظام بنا ہوا تھا وہ بھی فیصلے سناتا رہا ہے. ان میں سے بعض معاملات کے لیے انہوں نے اتنا کافی سمجھا ہے کہ اس کی غلطی علم کی سطح پر واضح کر دی جائے. وہ غلطی بہت سے معاملات میں اس درجے کی ہے کہ اس کو شرک کہا گیا یا کفر کہا گیا. اور ایسا بھی ہوا کہ کسی معاملے نے عدالتی صورت اختیار کر لی، یعنی وہاں کوئی دستوری معاملات نہیں کرنے پڑے، ایک معاملہ عدالت میں چلا گیا، قانون پہلے سے موجود ہے تو اس قانون کا اطلاق کرنا ہے. اب آپ یہ جانتے ہیں کہ ارتداد کا ایک قانون خود ہماری اپنی فقہ میں موجود ہے. اس قانون کو آپ فقہ حنفی میں پڑھیے، آپ دوسرے فقہا کے ہاں پڑھیے، اس کی ایک ایک چیز انہوں نے متعین کی ہے. یعنی اگر کسی شخص کے خلاف یہ کارروائی ہونی ہے تو اس کے کیا شرائط ہیں، اس کے کیا حدود ہیں، کس طرح سے اگر کسی آدمی کے بارے میں اس طرح کی بات کی جائے گی تو اس کی تفتیش کے طریقے کیا ہوں گے، ہم اپنی طرف سے کیا کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی آدمی اپنی بات کی تاویل کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا رائے ہوگی، اس کی تفصیلات موجود ہیں. چنانچہ ہمیں 3-4 معاملات میں قانون سازی کرنی پڑی ہے پھر، کیونکہ ہم نے کامن لا کی روایت کو اختیار کر لیا. ٹھیک ہے، اسلامی یا مسلمانوں کے قانون کی روایت کو اختیار کرنے کے بجائے اس کو اختیار کر لیا. ان سب کا جائزہ لیں، حدود آرڈیننس کا جائزہ لے کے دیکھیں، توہین کے قوانین کا جائزہ لے کے دیکھیں، تکفیر کے قانون کا جائزہ لے کے دیکھیں. انتہائی ناقص، بے بنیاد، اور جو فقہا نے حدود و شرائط بیان کر دیے ہیں ان سے بہت دور جا کے قانون سازی کیا ہم. اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے جو راستہ اختیار کیا وہ راستہ کامیابی تک لے جا نہیں سکتا، اس سے یہی مسائل پیدا ہونے تھے، اسی طرح کے مخمصے وجود میں آنے تھے. اگر وہ یہ بات لے کر نہ اٹھے ہوتے تو علماء کے بارے میں میرا حسن ظن ہے کہ وہ اسی راستے پر چلتے. وہ یہی کہتے کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے یا فرانسیسیوں کے آنے سے پہلے یا ولندیزیوں کے آنے سے پہلے مختلف مسلمان ملکوں میں جو ہماری فقہی روایت قاضیوں کے نظام میں عدلیہ کا پورا نظم چلا رہی تھی اس کے ساتھ تعلق کو بحال کر دیا جائے. میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ ایک زندہ روایت تھی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کہیں غار میں بیٹھ کے یا مدرسے میں بیٹھ کے لوگ بحثیں کر رہے ہیں. باقاعدہ قضات کا ایک نظام موجود ہے، بڑی سلطنتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، جزا و سزا کے مختلف مراحل کے بارے میں قانون سازی موجود ہے. مغلیہ سلطنت کوئی معمولی سلطنت نہیں تھی، عثمانیہ سلطنت، عباسیوں کی سلطنت، اسی طرح ہسپانیہ کی عموی سلطنت، ان سب میں یہ قانون اسی طرح سے جاری تھا. اور میں نے عرض کیا کہ جب مسلمان محکوم ہو گئے عالمی سطح پر، اس کے بعد بھی اس قانون کی نہ تعلیم و تدریس بند ہوئی، نہ اس میں تحقیق کا دروازہ بند ہوا. اس زمانے میں، ان پچھلے 200 سال میں اتنے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اس کے اصول پر، اس کے مبادی پر، اس کے اطلاقات پر کام کیا ہے، تو یہ مسئلہ بھی آسانی کے ساتھ حل ہو جاتا. اس میں دو اپروچز ہیں اور دونوں بالکل متضاد ہیں. دیکھیے، ہمارے ہاں فقہ جب اس معاملے کو دیکھتی ہے تو وہ اس کو خالص مذہب کے نقطہ نظر سے دیکھتی ہے، یعنی یہاں سے دیکھتی ہے کہ اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے اس معاملے میں کوئی حکم دیا ہے، وہ حکم قرآن میں ہے، وہ حکم سنت میں ہے، وہ حکم کسی روایت میں ہے، اس کے لیے کوئی صحابہ کے آثار ہیں، خلفائے راشدین نے کوئی فیصلہ کیا، یعنی اس کے پیچھے یہ پوری تاریخ ہوتی ہے. قانون ایسے ہی آگے بڑھتا ہے، وہ نظائر کی روشنی میں بھی دیکھتا ہے، تو وہ اس کو اس پہلو سے دیکھتی ہے اور پھر دیکھنے کے بعد وہ اس کے قاعدے طے کرتی ہے کہ کیا کرنا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اتنے فرقوں سے واسطہ پڑا ہے، وہ صورتحال کبھی پیدا نہیں ہوئی جو اب ہم پیدا کر بیٹھے ہیں. اس میں لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، وہ ان سب دعووں سے بھی نمٹتے رہے ہیں، بعض لوگوں کو سزائیں بھی دی گئی ہیں. یعنی ہم جانتے ہیں کہ منصور کو سزا دی گئی ہے، خود عالمگیر نے سرمت کو سزا دی ہے، موت کی سزائیں دی گئی ہیں، اس کی بھی ایک تاریخ ہے، وہ کب دی جاتی ہیں. उसमें किस तरह का ऐलान होता है। तो उलमा भी अगर आप तारीख़ में देखें तो इस फ़िरके के पैदा होने के बाद जिसका आपने नाम लिया है, देख रहे थे क्या मामला है, उसमें फतावा भी थे, वो हमेशा उसी जगह से अप्रोच करेंगे। आपने क्या कहा है, आपकी बात की क्या कोई तावील मुमकिन है। जैसे वो बयान करते हैं कि अगर हमने कुफर का फतवा भी देना है तो हम ये देखेंगे कि जो बात कही जा रही है क्या उसके 99 ऐसे इम्कान हो सकते हैं कि जिसको कुफर न करार दिया जा सके, यानी इस हद तक जाएंगे। 1% भी अगर कोई ऐसी चीज़ है तो हम आखिरी फैसला नहीं करेंगे वहाँ। ये अच्छा, फिर इर्तदाद तक पहुँच गई बात, तो उसके बाद कहते हैं कि नहीं, मौका देंगे इस बात का, हम उससे बात करेंगे आदमी से, और मुमकिन है कि वो हमारी दावत के नतीजे में हमारी बात मान ले, अपनी बात से रजू कर ले। यहाँ तक कि तौहीन के मामलात में भी ये कहते हैं कि नहीं, इर्तदाद के कानूनी का इतलाक़ किया जाए उस पर, यानी एक मुसलमान है तो मुसलमान से पूछेंगे क्यों भाई मुसलमान नहीं रहे। एक मुसलमान ना रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सकता है, ना अल्लाह ताला के बारे में कोई ऐसी बात कह सकता है, ना कुरान के बारे में, लेकिन मुसलमान क्या मुसलमान है? तो वो पहले, सबसे पहले ये देखेंगे, उससे पूछेंगे। वो ये कहता है कि नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। तो अब जाहिर है कोई बात मुँह से अगर निकल गई है तो गलत फहमी है, इल्म की कमी है, कोई गलती हो गई है, वो उसको तलकीन करेंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। वो इसरार करता है इस बात के ऊपर, तो अब गोया वह ऐलान कर रहा है कि नहीं, मैंने इस्लाम को छोड़ दिया है। फिर इर्तदाद का जो कानून है वो सही या गलत, उसके हदूद के मुताबिक वो मामला कर लेंगे। इस वक्त जिस सूरत हाल से हम दो चार हैं इस मसले में, वो असल में एक और जगह से पैदा हुआ है, और वो ये है कि इस्लाम की एक फ़िकी ताबीर है, वो कानून और ज़ाबते के लिहाज से चीज़ों को देखती है, और उसमें आम तौर पर वो मामला ज़ेर बहस होता है, क्या ये चीज़ कुफर है, क्या ये चीज़ शिर्क है, क्या ये चीज़ दलालत और गुमराही है। वो पहले उस मुद्दा पर अपना कानूनी फतवा देते हैं या राय कायम करते हैं, उसके बाद फिर उसके हदूद व क़ुयूद पर बहस शुरू हो जाती है। इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ जो जदीद फ़िक्र पैदा हुआ, उसने यहाँ से नहीं देखा मामला। मिसाल के तौर पर हमारे इस दौर आखिर के बड़े मुफक्किर हैं अल्लामा इकबाल, वो इस्लाम को इस जगह से नहीं देखते हैं। वो ये कहते हैं कि इस्लाम एक मज़हब की हैसियत से ईमान लेकर आएगा, लेकिन उसके बाद ये ईमान का तुख्म बराबर होगा। जैसे ये एक फ़र्द में बराबर होता है तो आमाल वजूद में आते हैं, यानी मैं ईमान लाता हूँ तो उसके बाद ज़ाहिर है मैं नमाज़ अदा करूँगा, रोज़ा रखूँगा, मेरे अखलाक बेहतर होंगे, ये बरगो बार है। गोया तुख्म बराबर हो गया है, बीज फूट पड़ा है, उसमें से दरख्त नमोदार होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह मुसलमान एक कौम की हैसियत से जब इस मज़हब को मान लेते हैं, या उन्होंने तारीख के किसी दौर में इसको मान लिया, तो उनकी भी उसी तरह ज़िंदगी शुरू होती है जिस तरीके से फ़र्द की ज़िंदगी शुरू होती है। उस वक्त फिर इस्लाम एक तमद्दुन और एक तहज़ीब में डल जाता है, और तमद्दुन और तहज़ीब की हैसियत से ही फिर उसको देखा जाएगा। तमद्दुन और तहज़ीब अपनी हिफाजत और अपनी शनाख्त से मामलात को देखते हैं। अब ये देखिए, ये जाविया नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया,
दिन ही नहीं रहा असलन,
यानी अब ये जाविया नज़र वो नहीं रहा। यानी उसमें तो होना ये था कि खुद जिन साहिब ने ये इन्हराफ पैदा किया था उनके ज़माने ही में फ़ैसला हो जाता, उस वक्त बड़े बड़े उलमा मौजूद थे। आप उस वक्त की तहरीरें पढ़िए उनकी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस तरह देख रहे हैं मसले, यानी वो इबारतें देखेंगे, वो बात देखेंगे, वो गुफ्तगू करेंगे। उसमें बाद मुकदमात भी हुए हैं, उनकी बड़ी दिलचस्प रुदादे हैं, यानी उसमें इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं, जवाबात भी दिए गए हैं। उस जाविये से देख रहे हैं, उस जाविये से जब मामलात को आप देखते हैं तो ऐसे नज़र आता है कि फ़िरकों में से एक फ़िरका है, जिस तरह पहले पैदा होते रहे हैं, बड़ा इन्हराफ़ कर दिया गया है, बहुत दूर चले गए हैं। आखिर अहले तशय्यो के बारे में भी तो अहले सुन्नत एक राय रखते हैं, और उनके यहाँ बहुत से दूसरे फ़िरके भी हैं। अब अलवियों के अकायद मिसाल के तौर पर आप पढ़ें, इस वक्त शाम में हुकूमत है ना अलवियों की, तो अलवियों के अकायद पढ़े तो मालूम होता है कि उन्होंने मसीहियत का इस्लाम के साथ पैमल लगा दिया है। यानी उनके यहाँ सैयदना अली में ज़ाते बारी का ज़हूर हुआ है, اللہ تعالیٰ خود زمین پر آ گئے ہیں سیدنا علی کی صورت میں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقرر کردہ پیغمبر ہیں، اور سلمان فارسی کی حیثیت وہی ہے جو روح القدس کی ہے. تو آپ دیکھیں وہ پہلے ایک ٹرینٹی یا تثلیث وجود میں لائے ہیں، انہی میں کا ایک فرد اس وقت مسلمانوں کے ایک ملک میں حکومت کر رہا ہے. میں ابھی چند روز پہلے دیکھ رہا تھا کہ ایک مجلس منعقد ہے، وہ مجلس میلاد النبی کی مجلس، اس میں وہی حکمران آیا ہے، اس نے آ کے لوگوں کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھی ہے. بڑے ایک جلیل القدر عالم نے اس موقع پر تقریر کی ہے، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا. تو اب یہ دیکھیے کہ اتنے بڑے انحراف کے باوجود ٹک اس کو کس جگہ سے دیکھتی ہے، یعنی انحراف کے بارے میں وہ کوئی مسئلے سے کام نہیں لیں گے، بتائیں گے آپ کو اس میں کیا غلطی ہے،
کفر ہے یہ.
اس وقت بھی یہی ہوا ہے، اگر آپ دیکھیں تو 1908 میں معاملہ شخصی حیثیت تو ختم ہو گیا نا، وہ شخص دنیا سے رخصت ہو گیا جس نے انحراف پیدا کیا تھا. اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ 1926 میں ڈاکٹر جاوید اقبال نے اس مجلس کی روداد لکھی ہے، 1926 میں، 1908 کے بعد 1926 میں، آپ دیکھیں کتنے برس گزر چکے ہیں. مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، دیوبند کے علماء ہیں، بریلی کے علماء ہیں، اہل حدیث کے علماء ہیں، سب موجود ہیں. علامہ اقبال کے زیر صدارت اسلامیہ کالج میں ایک اجتماع ہوتا ہے، اس پہ مرزا بشیر الدین محمود ایک مقالہ پڑھتے ہیں، علامہ اقبال صدارت کر رہے ہیں، اور صدارتی خطبے میں مقالے کی تحسین فرماتے ہیں. یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے، مذہبی لحاظ سے معاملے کو دیکھا جا رہا ہے، اس کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں فتاوا بھی موجود ہے، وہ سب چیزیں جیسے بریلوی اور دیوبندیوں کے درمیان موجود ہے. اس طرح کی سب چیزیں ہوتے ہوئے یہ ایک فضا بھی ہے اس کے اندر ہے. اب ذرا اس جگہ سے دیکھیے جہاں سے علامہ اقبال معاملے کو دیکھتے ہیں، ان کے ہاں مسلمانوں کا مذہب یا ان کی ایمانیات وہ بیچ کی طرح فرد کے اندر عمل کی صورت اختیار کرتی ہیں، اور قوموں کے اندر یا امتوں کے اندر وہ ایک تمدن اور ایک تہذیب کی صورت اختیار کرتی ہیں. وہ ہماری تہذیبی روایت کے بہت بڑے مفکر ہیں. اس جگہ وہ معاملات کو بالکل اور طریقے سے دیکھیں گے. میں نے آپ سے عرض کیا وہاں فتویٰ یہ نہیں ہوتا کہ کفر ہے یا اسلام ہے، وہاں یہ ہے کہ جو تمدن یا جو تہذیب وجود میں آئی ہے اس کے لیے تو کوئی چیز خطرہ نہیں ہو رہی، تو دیکھنے کا زاویہ بالکل دوسرا ہے.
کانسیکوینسز
چنانچہ یہی ہوا، یعنی ہوا کیا، ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ وقت قریب آتا گیا کہ اب مسلمان اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے، قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے، ان کے بارے میں بڑا بحث و مباحثہ ہوا، وہ قبول نہیں ہوئے. اگر وہ معاملہ ہو جاتا تو ہو جاتا، تقسیم ہونی تھی. اس وقت یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے اندر ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے مفادات کو دیکھ کر کبھی یہ فیصلہ کر لے گا کہ میں ان کے اندر ہوں، اور کبھی یہ فیصلہ کر لے گا باہر ہوں. تو یہ چیز تو ہمارے پورے تہذیبی وجود کے لیے چیلنج بن جائے گی. اس جگہ سے پھر علامہ اقبال نے وہ اپنا مضمون لکھا ہے جس پر پنڈت نہرو نے بھی ان سے کچھ سوالات کیے ہیں، وہ آپ پڑھیے. اس میں وہ پھر بڑے سخت لب و لہجے میں کہتے ہیں کہ نہیں، اب یہ ضروری ہے کہ ان کو مسلمانوں کی ملت کے وجود سے الگ کر دیا جائے، یعنی یہ اب ہمارے تہذیبی وجود کے لیے خطرہ بن گیا ہے. ان کی حیثیت اب جو سخت لفظ استعمال کیے ہیں، ٹریٹرز آف اسلام کی، یہ اس کے غدار ہو کر کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہاں وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت وہ چیز ہے کہ جو ہماری تہذیبی تشکیل کرتی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے آخری پیغمبر آ گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے اندر فرقے ہوں، ہمارے اندر گروہ ہوں، جو کچھ بھی ہوں، نبوت، کتاب اور شریعت، اس کا ماخذ ایک ہی ہے، اس میں ہم کھڑے ہیں. یہ ہماری تہذیبی روایت ہے جس سے ہمارا وجود پیدا ہوا ہے، اس کو چیلنج درپیش کر رہے ہیں یہ لوگ. تو پھر انہوں نے اس کی توجہ کی اور یہ بتایا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت ہمارے اس تہذیبی وجود میں اس نشست پر بیٹھے ہیں جس کو گویا مرکز کی حیثیت حاصل ہے. اسرار خودی میں بھی اس مضمون کو انہوں نے کئی پہلوؤں سے ادا کیا ہے، یعنی ہمارا ایک مرکز محسوس ہے، وہ بیٹھے ہیں. اس شخص نے خاموشی کے ساتھ ان کو وہاں سے اتارا اور خود وہاں بیٹھ گئے. تو اس طرح گویا اس نے میرے وجود کو، میرے وجود سے مراد میرے قومی وجود کو، میرے تہذیبی وجود کو، میرے تمدنی وجود کو چیلنج کر دیا ہے. تو یہاں سے یہ معاملہ ایک بالکل دوسری سمت اختیار کر گیا. چنانچہ اس وقت جو کچھ بھی پھر ہم نے بعد میں کیا ہے وہ اصل میں علامہ اقبال کا فیضان ہے، انہوں نے معاملے کو دوسری طرح دیکھا ہے، اس کو خود علماء بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے عہد کے بڑے جلیل القدر عالم مولانا زاہد الراشدی صاحب، فاضل عزیز مولانا مار خان ناصر صاحب کے والد، آپ ان کی تحریریں پڑھیے، انہوں نے یہ پوری داستان لکھ دی ہے کہ اس میں جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ علامہ اقبال کے زیر ہدایت کیا ہے، ان کے فیصلے کے مطابق۔
نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب، یہ جس وقت اب یہ فیصلہ ہو گیا اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاملات کو آگے بڑھایا گیا، چونکہ جو مقصد حاصل کرنا پیش نظر تھا وہ مقصد تو حاصل ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ جو دوسری کمیونٹی ہے وہ تو اپنے تشخص کو پورے اعتماد کے ساتھ لے کے کھڑی اور کہتی ہے بھی ہمیں مسلمان کہو۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ کیسز جاتے ہیں عدالتوں کے اندر، بات چیت آتی ہے، تو علماء عدالتوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا معاملہ عام اقلیتوں کا نہیں ہے، یہ اصل میں تو مرتدین تھے، زنادقہ تھے، یہ تو ہم نے کو تھوڑی سی رعایت کر کے ان کو کم سے کم ملک کا شہری بننے پر آمادہ کیا ہے، تو اب ان کے ساتھ عام لوگوں والا معاملہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہاں پر جائیں گے، جی دستوری لحاظ سے ہر شخص کو جمہوری معاشرے میں انسانی حقوق حاصل ہوتے ہیں، تو پھر ہم بھی اصل اصول کی طرف چلے جائیں گے کہ یہ عام اقلیت نہیں ہے بلکہ زندیق ہیں اور واجب القتل ہیں۔
وہی مخبصہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جس طریقے سے وہ معاملے کو دیکھ رہے تھے یا دیکھتے وہ بالکل اور ہوتا۔ اگر فقہ اسلامی کو بنیاد بنا لیا جاتا اور قانون سازی ان معاملات میں کی جاتی جہاں اصلاح کی ضرورت تھی، یعنی جو موجودہ ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ کامن لا کو اصلاً اپنا لیا گیا ہے اور قانون سازی اب اسلام کے معاملے میں جو ہمارے ہاں ہدایت موجود ہے اس کو سامنے رکھ کی جاتی ہے، یہ بالکل پیوند لگانا ہے۔ یعنی ایک گول خانے کے اندر آپ ایک بالکل دوسری نوعیت کی میخ داخل کر دینا چاہتے ہیں، اس سے یہ ساری خرابی پیدا ہوئی۔ جیسے آپ اس کو ترتیب کو الٹ دیں گے تو وہ قانون اپنا کام کرتا، پھر ان مطالبات کی کوئی ضرورت پیش نہ آتی، اس کے لیے کوئی جد و جہد کی ضرورت پیش نہ آتی، وہ آپ سے آپ معاملات اس کے دائرے میں ہوتے۔ البتہ اس میں اگر ہم چاہتے کہ کوئی اصلاح کرنی ہے تو وہ اصلاح پھر پارلیمنٹ میں ہو جاتی جس طرح کی جاتی ہے۔
بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا صاحب، اصل سوال کی طرف میں لوٹتا ہوں۔ مولانا مودودی نے جس وقت دستوری سفارشات پیش کی، پس منظر موجود ہے، مسلمانوں کا ایک ملک حاصل ہو چکا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر وہ نفاذ فقہ کا مطالبہ لے کر اٹھتے تو یہ ملک کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے اور اس کے مستقبل کے لیے بہت دور اس اثرات لے کر آتا ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی مثال کو لے کر میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ہمارے ہاں جو انتہا پسندی نظر آتی ہے، مذہبی جنونیت نظر آتی ہے، اور ظاہری بات ہے اس کی جو جڑیں ہیں، اس کی جو روٹس ہیں، وہ ہمارے ہاں قانون کے اندر ہیں۔ توہین رسالت کا ایک قانون ہے۔ اب اس قانون کو اس وقت دنیا کا کوئی ماہر قانون پڑھتا ہے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کیسا قانون ہے کہ جس کے اندر فرد جس پر الزام لگایا جا رہا ہے، نہ اس کا بیان، نہ اس کی نیت، نہ اس کے محرکات، نہ اس کا کنڈکٹ، نہ اس کا تاریخ، کچھ بھی زیر بحث نہیں آتا۔ لوگ اٹھتے ہیں اور نہ اس سے معافی تلافی کی بات کی جاتی ہے، نہ مسلم غیر مسلم کا فرق ہے، نہ مرد عورت کا فرق ہے، نہ بچے بڑے کا فرق ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب جو قانون سامنے بنایا ہم نے اپنی اس ملی تاریخ سے کٹ کر جس میں اتنی کچھ روایات موجود تھیں، تو اس کا جو شاخسانہ سامنے آیا وہ تو ایک مذاق خیز مذاق بن گیا کہ آج ہم اسلام کا نام لیتے ہیں اس قانون کے ساتھ تو لوگ دین اسلام سے ہی دور بھاگنے کو دوڑتے ہیں۔
ان سب موضوعات پر ہم الگ سے بات کر چکے ہیں۔ اس وقت تو ہمارا موضوع یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا ماضی کیا ہے، اس کا حال کیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے، یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کن چیزوں کو موضوع بنایا، انہوں نے کیا راستہ اختیار کیا، وہ کیا منزل طے کر کے چلے، اس میں کہاں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ ہماری تاریخ کے بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں، انہوں نے اسلام کی بڑی غیر معمولی خدمت کی ہے۔ ان کی دینی تعبیر پر ہزار اعتراضات کیے جائیں لیکن دینی تعبیر کا معاملہ تو ایک طرف، بہرحال کہیں قرآن کی شرح وضاحت کرنی ہے، کہیں حدیث کی شرح وضاحت کرنی ہے، کہیں فقہی معاملات کو حل کرنا ہے، اس میں بڑا غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے۔ اس کو سامنے رکھ کے اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنے پیچھے جس طرح تصنیفات چھوڑ کے گئے ہیں، اور وہ ایک بڑا سرمایہ ہیں، تفہیم القرآن جیسی تفسیر چھوڑ کر گئے ہیں جو بجا طور پر بہترین تفاسیر میں شمار کی جا سکتی ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے مذہبی فکر کے دور جدید کی آخری بڑی تفسیر ہے۔ اس کے بعد ایک جماعت بھی چھوڑ گئے ہیں، وہ اس وقت ایک زندہ حقیقت کے طور پر موجود ہے، وہ کام کر رہی ہے۔ تو ہمیں پوری طرح یہ سمجھنا ہے کہ اس کا ماضی کیا ہے، تاکہ ہم متعین کر سکیں کہ وہ کیا بڑے بڑے مسائل ہیں جن مسائل میں انہوں نے کوئی راستہ اختیار کیا یا کوئی پالیسی اختیار کی، وہ اب ماضی میں موجود ہے یا جماعت اسلامی اس کو لے کر کھڑی ہے یا اس معاملے میں کسی نئے راستے کا انتخاب کر چکی ہے۔ تو اس کو جب ہم طے کر لیں گے تو باقی باتیں اس کے لازمی نتیجے کے طور پر واضح ہو جائیں گی۔ اس پہ میں نے عرض کر دیا کہ میرے نزدیک بنیادی مسئلہ یہی تھا कि हम किस कानूनी रवायत को इख्तियार करते हैं, कॉमन लॉ की, सिविल लॉ की, या मुस्लिम लॉ की, या फिके इस्लामी की। इसमें गलती हुई है और उसके नतायज हमारा पूरा निज़ाम भुगत रहा है।
तो बिल्कुल वाजह के जमात इस्लामी माजी हाल मुस्तकबिल से सिलसिला गुफ्तगू की 8वीं नशिस्त वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। अब तक आपका बहुत शुक्रिया।